الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات مؤمنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر مقصد کربلا اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا اور آج بعون اللہ تعالی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لطف اور عنایت سے ہم آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں آپ تمام سامعین کا اور آئی آر سی کے ٹرسٹ اور جو بھی اس سلسلے کے بانیان ہیں ان کا، اسکاؤٹس پہ جو ہمارے نوجوان ہیں، سیکیورٹی اہلکار، پولیس والے اور وہ تمام افراد کے جنہوں نے کسی بھی عنوان سے اس سلسلے کو برپا کرنے میں کوئی بھی کردار ادا کیا ہے، ان سب کا نہایت ممنون اور مشکور ہوں۔ یقیناً اس دوران بندے کی جانب سے کوئی نہ کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی ایسی بات اگر رہی ہو تو آپ سب سے میں عذرخواہی اور معذرت کا طلبگار ہوں۔ میرے پاس آپ سب کے لیے، ان تمام افراد کے لیے جنہوں نے کسی بھی عنوان سے کوشش کی، سوائے دعاؤں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کی شب کے صدقے میں پروردگار آپ تمام افراد کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، خصوصاً ہماری دینی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ قیامت کے دن ہم سب کو پروردگار سید الشہداء کی شفاعت میں ہمیں مشمول فرمائے۔ عزیزان گرام قدر، کچھ دعاؤں کا بھی کہاوا ہے اور آخری چونکہ سلسلہ ہے، بالخصوص بلوچستان شیعہ کانفرنس کے ایک اہم رکن اور کوئٹہ میں اور بلوچستان میں تشیع کے حوالے سے کافی فعال شخصیت تھے موسی امیر صاحب، وہ کافی عرصے سے آئی سی یو میں کینیڈا میں ہیں اور دیگر بعض مریضوں کے لیے خاص طور پر کہا گیا ہے، ان سب کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ بلند آباد سے درود پڑھ کر۔ موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے سورہ مبارکہ حج کی 32ویں آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر منتخب کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اور جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی تو یہ تعظیم کرنا ہی دلوں کا تقویٰ ہے. دل میں تقویٰ آ جائے تو انسان حتیٰ اپنی خلوتوں میں بھی معصیت انجام نہیں دیتا. واقعاً اگر دل متقی ہو انسان کا، تنہائی میں بھی اکیلے میں بھی گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. یہ تقویٰ کا پہلا مرحلہ ہے. پہلا، آخری مرحلہ کہاں تک جاتا ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے. ابتدا کہاں سے ہے؟ ترک معصیت. جب تک میں معصیت کو ترک نہ کر دوں تقویٰ کی وادی میں وارد ہی نہیں ہو سکتا. اب میں جتنی مرضی نمازیں پڑھوں، جتنے مرضی روزے رکھوں، جتنے مرضی قرآن تلاوت کروں، جتنی مرضی عزاداری کر لوں، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کے آثار مرتب ہوتے ہیں، ان آثار کو نابود جو چیز کر دیتی ہے وہ میرا گناہ ہے. گناہ ہے. اس بات کا یقین کر لیجئے کہ جب آپ فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں سے اس لمحے تک کہ جب تک آپ کوئی گناہ انجام نہیں کر لیتے، نورانیت آپ کے اندر موجود ہوتی ہے. اصل مسئلہ اس نورانیت کو حفظ کرنا ہے، محفوظ رکھنا ہے. اگر ہم ترک معصیت کے ذریعے سے اس نورانیت کو محفوظ کرنا شروع کر دیں تو کچھ ہی عرصے کے اندر ہمیں خود اس نورانیت کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا. لہذا اہم ترین مرحلہ ترک معصیت. شعائر الہی کا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ ہم اپنے وجود میں معصیت کو ترک کرنے کی قوت پیدا کر سکیں. لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا میں نے آپ کی خدمت عرض کیا، اپنے اصحاب اور گھر والوں کی قربانی کے ذریعے سے طول تاریخ انسانیت کے اندر اتنے مضبوط اور محکم شعائر ایجاد کیے ہیں کہ اب قیامت تک کسی اور شاعر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کربلا رزق شعور عطا کرنے کے لیے کافی ہے. ضروری صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو کربلا تک پہنچاؤ، اور کربلا منانے کے درجے سے نکل کر کربلا اپنانے کے مرحلے میں وارد ہو جاؤ. شعوری طور پر کربلا جب شعور کا رزق دیتی ہے تو کربلا سے متعلق میرا ہر قدم شعور کی منزل میں ہونا چاہیے. میں کربلا سے جب اپنے شعور کو متصل کروں گا تو میرے شعور کو معراج کربلا عطا کرتی ہے. تجربہ تاریخ میں بہت سونے کیا، شعرا نے اپنے شعور کو معراج کربلا سے دی، مصنفوں نے معراج کربلا سے. ایک تفصیل داستان، کربلا شعور عطا کرتی ہے. میں گفتگو کو، چونکہ کل ایک برادر نے مجھ سے بلکہ حکم دیا کہ تقلید سے متعلق میں کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن چونکہ ایک تو میں موضوع سے تھوڑا سا دور ہو جاؤں گا، دوسرا کچھ گفتگو مفصل ہو جاتی ہے. میں صرف مختصر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تقلید کے لیے ہمارے پاس دلیل عقلی دلیل ہے. عقلی اس کو اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیجئے. دین ہمیں کہیں پر بھی تقلید کرنے پر مجبور نہیں کرتا، نہیں کرتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تقلید مجبوری نہیں ہے. دین ہم سے صرف یہ کہتا ہے کہ جو اعمال تم انجام دے رہے ہو اس کی دلیل تمہارے پاس ہونی چاہیے. میں نے جو عرض کیا، کربلا بھی شعور عطا کرتی ہے. شعور سے مراد کیا ہے؟ جو میں کر رہا ہوں اس کی دلیل میرے پاس ہونی چاہیے، شعوری کیفیت. اب یہ جو دلیل ہے یہ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ دلیل ایسے حاصل ہوگی، یا میں آؤں سارا اپنا ہر چیز ترک کروں، گھر ترک کروں، اپنے رشتہ دار، اپنا وطن ترک کروں، نوکری ترک کروں، مستقبل اپنا ترک کروں، جاؤں یہاں سے جا کر حوض علمیہ میں داخلہ لوں، وہاں پر 20-25-30 سال مختلف علوم کو پڑھنے کے بعد درجہ اجتہاد پر پہنچوں تاکہ مجھے پتہ لگ سکے کہ قرآن اور روایت کی روشنی میں میرے لیے عمل کیا ہے. اسے کہتے ہیں اجتہاد. دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے, دین نے کسی کے لیے بھی دروازہ بند نہیں کیا, بلکہ حکم دیا ہے کہ ہر قوم میں سے ایک گروہ جائے لیتفقہو, تاکہ دین میں تفقہ کر سکے. قرآن کی آیت ہے آیہ نفر, گوگل پہ لکھیں گے آیت آپ کے سامنے آ جائے گی. دوسرا مرحلہ, دین کہتا ہے اگر مجتہد نہیں بن سکتے تو کم از کم دین اتنا پڑھو کہ اپنے لیے کم از کم راہ راستہ جو راستہ ہے وہ حاصل کر سکو. اگر اجتہاد کے لیے 25 سال پڑھنا پڑے گا تو اجتہاد کے لیے کم از کم بھی 14 یا 15 سال کی تعلیم ضروری ہے. آپ پڑھیں اور اس کے بعد اپنے لیے راہ عمل طے کر لیں. دوسروں کے لیے مشخص تو نہیں کر سکتے, اپنے لیے کم از کم آپ کر سکیں, یہ دوسرا راستہ ہے. تیسرا راستہ دین یہ کہتا ہے کہ اگر تم اجتہاد نہیں کر سکتے, اگر تم احتیاط کے لیے اتنا وقت نہیں نکال سکتے, کیونکہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے, آپ 15 سال دین کی تعلیم حاصل کریں گے تو ڈاکٹر کون بنے گا, انجینئر کون بنے گا. لہذا دین کیا کہتا ہے, اگر آپ نے اپنی زندگی کو وقف کسی اور کام میں کیا, وہ بھی ضروری ہے, ڈاکٹر بننا بھی مجتہد بننے جتنا ہی ضروری ہے, انجینئر بننا بھی اتنا ہی ضروری ہے, یہ سب بھی اتنے ہی ضروری ہیں. اب آپ نے یہ دیکھا کہ میرے معاشرے میں ڈاکٹر زیادہ ضروری ہے, آپ ڈاکٹر بن گئے, تو اب دین آپ کو کیا کہتا ہے, چونکہ تم نے وقت وہاں صرف کیا تو اب تم کسی مجتہد کی تقلید کرو. اور یہ سیدھا سیدھا عقلی مسئلہ ہے, سیدھا سیدھا عقلی, دین کسی کو مجبور نہیں کرتا. لیکن میں صرف ایک جملہ کہوں گا اور گفتگو کو زیادہ طولانی نہیں کروں گا. میں صرف یہ کہتا ہوں, صرف خدا کے لیے, اس سے پہلے بھی ایک جگہ کہہ چکا ہوں, دوبارہ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں, خدا کے لیے, خدا کے لیے, خدا کے لیے, اپنے دین کو اپنے پھٹے ہوئے جوتے سے زیادہ اہمیت دیں. میرے جملے ہو سکتا ہے ذرا سے سخت ہوں, بعض لوگوں کے لیے سنگین ہو, لیکن اس کو تھوڑا سا درک کرنے کی کوشش کریں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو میرے ذہن میں بہت ساری باتیں موجود ہیں. دیکھیے, جب میرا جوتا پھٹتا ہے, جب میرا جوتا پھٹتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں, اسے درزی کے پاس لے جاتا ہوں. درزی مگر سینہ نہیں جانتا, بہت سکوت نہیں جانتا سینہ, اس کے بعد دھاگا نہیں ہوتا, سوئی نہیں ہوتی, ہوتا ہے نا, لیکن میں اس کو درزی کے پاس نہیں لے کے جاتا. چلو بھائی, ہم نے یہ مان لیا کہ درزی چمڑا نہیں سیتا, تو ایسا کرتے ہیں کسی سرجن کے پاس لے جاتے ہیں جوتا. بھائی سرجن تو چمڑا ہی سیتا ہے نا, سرجن کا کام بھی چمڑا ہی سینا ہے, چمڑا سیتا ہے, اور ٹانکے بھی بڑے زبردست لگاتا ہے, ہاتھ میں بڑی صفائی ہے اس کے, پیسے زیادہ لے لے گا زیادہ سے زیادہ. تو ہم سرجن کے پاس جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں قبلہ آپ میرا نہیں کرتے نا, ہم یہ نہیں کرتے. کیا کرتے ہم, ہم اپنے پھٹے ہوئے جوتے کی کیا ویلیو ہوتی ہے, کبھی کسی نے کوئی ہے جس نے پھٹا ہوا جوتا بیچنے کی کوشش کی ہو, اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دے. پھٹا ہوا جوتا بیچنے کے یعنی کوئی قیمت ہمارے پاس اس کی نہیں ہوتی, ہم صرف بطور مجبوری, چونکہ پھٹ گیا ہوتا ہے ابھی دوسرا نہیں لے سکتا تو میں اس لیے اس کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. جس چیز کی میری اپنی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے, میں اس چیز کے لیے اتنا سینسیٹیو ہوں کہ میں اس کو سلانے کے لیے موچی تلاش کرتا ہوں, موچی ریلیٹڈ پرسن تلاش کرتا ہوں, کہتا ہوں موچی سے سلواؤں گا. اور موچی کے اندر بھی میری پرائیورٹیز ہوتی ہیں نا, پرائیورٹیز, میں کہتا ہوں یار موچی اچھا ہونا چاہیے, موچی اچھا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر موچی نے جوتے میں ٹانکا صحیح نہیں لگایا تو جوتا میرے پیر کو کاٹے گا, مجھے اذیت ہوگی. دین کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ دین میں اگر ٹانکے غلط لگ گئے تو بدن چھلنی نہیں ہوتا, روح چھلنی ہوتی ہے, اور محسوس نہیں ہوتا, وہ محسوس نہیں ہوتا. اس لیے عزیزان من, پھٹے ہوئے جوتے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پھٹے ہوئے جوتے کے لیے تو اسپیسیفک اسپیشلائز بندہ موچی تلاش کرتا ہوں, اور دین کے لیے میں ہر آدمی کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں جس کو نہ طہارت کا پتہ نہ نجاست کا پتہ. دین بانٹتا پھر رہا اور میں دین لینے کے لیے تیار ہوں خدا کے لیے. اس لیے کہتا ہوں تقلید یہی ہے, تقلید خدا کی قسم یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ دین کو اس کے اسپیشلائز پرسن سے حاصل کریں. اور آئمہ نے ہمیں ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے, ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ صفات ہونی چاہیے, ان صفات کی روشنی میں اپنے لیے مجتہد کا تعین کریں اور پھر دیکھیں ہوگا کیا قبر میں جب ہم سب جائیں گے. اب یہ جملے آپ نے سنے میں بارہا سنے میں ہیں, قبر میں جا کر کیا ہوگا؟ سوال جواب. یہ جو قبر کا سوال جواب ہے یہ کسی سے منتفی نہیں ہوگا, یہ یاد رکھیے گا, جو بھی سلسلہ اس کے بعد ہونا ہے. اب جب سوال کرے گا تو جب نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو نماز کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیا فرشتہ مجھ سے یہ پوچھے گا کتنی پڑھی کتنی نہیں پڑھی, کتنی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ پوچھے گا. اتنا تو میرا آج کا کمپیوٹرائز سسٹم, کمپیوٹر کا سسٹم اتنا میرا آج کل اپ ڈیٹ ہو گیا, میں ایک بٹن دباتا ہوں پورا ڈیٹا میرے سامنے آ جاتا ہے. فرشتے کو کم از کم کمپیوٹر سے تھوڑا سا اوپر سمجھ لو, یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, ایک کلک دبائے گا سارا ریکار�ڈ سامنے آ جائے گا, ایک سیکنڈ میں سب وہ بتائے گا کون سی نماز میں کیا کیا تھا, وہ اسے پتا ہوگا. لہذا وہ نماز کے بارے میں سوال یہ نہیں پوچھے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں, سوال یہ پوچھے گا کہ یہ جو تو نے نماز ایسے پڑھی اس کی دلیل کیا تھی. سوال یہ ہوگا, یہ یاد رکھنا, پیپر آؤٹ کر دیا میں نے. سوال یہ ہوگا کہ تم نے ایسے نماز کیوں پڑھی, اگر وہاں جواب یہ دیا کہ امی نے کہا تھا تو نمازیں باطل ہو جائیں گی, ابو نے کہا تھا نماز باطل ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ابو کی تقلید کے لیے, ابو کی اطاعت, امی کی اطاعت کے لیے تمہیں نہیں بھیجا تھا, تمہیں امام کی اطاعت کے لیے بھیجا تھا. اب اگر امام نہیں ہے تو راستہ کون سا ہے؟ تو بھائی جتنے بھی لوگ تقلید کرتے ہیں وہ یہ کہہ دیں گے کہ بھائی ہم نے امام تو نہیں تھے, ہم نے جن کی طرف امام نے بھیجا تھا ان سے رجوع کیا, میں نے تو اپنے مجتہد نے جیسے کہا ویسی نماز پڑھ لی, اب میری نماز صحیح ہے یا نہیں اس کا جواب مجتہد دے گا. لیکن جو تقلید کو حرام سمجھتا ہے وہ مجھے بتائے, اور وہاں جب تک جواب نہیں دو گے اس وقت تک ہنٹر لگتے رہیں گے, یہ بتا دوں میں. مت کرو تقلید, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تقلید مت کرو, لیکن جب تک پڑھی ہوئی نماز کی دلیل نہیں دو گے کوڑے لگتے رہیں گے, اور جب تک کوڑے لگتے رہیں گے تب تک مولا کائنات کے آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. لہذا یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیے, اتنا آسان نہیں ہے چیزوں کو رد کر دینا یہ سوچ کر کے جی تقلید میں خود کر لوں گا میں یہ کر لوں گا, اتنا آسان دین نہیں ہے. لہذا بار دوبارہ کہہ رہا ہوں, کم از کم اپنے پھٹے ہوئے جوتے سے دین کو ذرا سی حیثیت زیادہ عطا کریں. مرحلہ گفتگو صرف آخر کے مرحلے میں ہوں میں. کربلا رزق شعور عطا کرتا ہے. اگر میرے مولا نے اپنی اس نہضت اپنی اس تحریک کا کوئی ہدف نہ بھی بیان کیا ہوتا, حسین کے ہر عمل, میرے مولا کی ہر قربانی سے حسین کا ہدف واضح ہے. ہدف کیا ہے؟ ہدف امام کا خاص طور پر ہدف کیا ہے؟ اس جاہلیت کی کہ جو عوام پر حاکم ہو گئی ہے, اس جاہلیت کو توڑنا ہے. اس جاہلیت کو توڑنے کے بعد لوگوں کو بیدار کرنا ہے, لوگوں کی جاہلیت سے سوء استفادہ نہیں کرنا بلکہ ان کی جہالت کو, جہالت سے ان کو نکال کر نور کی طرف لے کر آنا ہے. جب اب کیفیت کیا ہے کہ یہ جاہلیت ایک طوفان کی صورت میں برپا ہو چکی ہے امام کے زمانے میں, ایک جاہلیت کا طوفان ہے. جاہلیت کے اس طوفان میں انسان کے لیے کشتی نجات بن کر جو ابھرا ہے وہ حسین ابن علی ہے. لہذا کربلا کا ہدف بنیادی طور پر کیا؟ انسانوں کو نجات دلانا. اس نجات دلانے کی راہیں اور طریقے خود امام نے بیان کیے, میں صرف ابھی عنوانات گنواؤں گا, تفصیلی گفتگو اس موضوع پر کبھی اور, کہ امام کی زبان سے اپنی تحریک کے مقاصد خود زمان سید الشہداء سے ان کی جو تحریک ہے اس کے مقاصد اس عنوان کے تحت گفتگو کریں گے تو تفصیل سے عرض کروں گا. امام نے خود اپنی زبان سے جو اہداف گنوائے, تیزی کے ساتھ پڑھوں گا کیونکہ میں نے ایک خاص مقصد تک پہنچنا ہے. امام نے نکلتے ہوئے جو بات فرمایا, امام نے فرمایا سمعت عن جدی, میں نے اپنے جد رسول اللہ سے سنا ہے, الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان, آل ابی سفیان پر خلافت حرام ہے، لہذا ان کے چنگل سے خلافت کو نکالنا حسین کا ہدف ہے۔ پھر کسی کو ساتھ بات کی، گفتگو کی، فرمایا علی الاسلام سلام، اسلام کے اوپر میرا سلام۔ کب؟ اذا بلیت الرعیہ برائن، یا بلیت الاسلام یا بلیت الامہ برائن مثل یزید، میرا سلام ہو اس اسلام پر جب امت مبتلا ہو جائے یزید جیسے رائی کے ساتھ، یزید جیسے شخص کے ساتھ۔ پھر آپ نے ایک مقام پر فرمایا کہ میں خروج کر رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں، کس کے لیے؟ صرف کہ میں امر بالمعروف کر سکوں اور نہیں عن المنکر کر سکوں۔ کسی مقام پر امام نے فرمایا کہ میں خروج کر رہا ہوں کس لیے؟ تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ ایک مقام پر امام نے ارشاد فرمایا کہ میں خروج کر رہا ہوں کس لیے؟ تاکہ اپنے جد کی سنت کو احیا کر سکوں، زندہ کر سکوں۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں اس لیے تاکہ سنت امیر المؤمنین کو زندہ کر سکوں۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے خروج کر رہا ہوں کہ دین پر عمل نہیں ہو رہا، میں اس لیے خروج کر رہا ہوں، نکل رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں تاکہ حکومت الہی کو قائم کر سکوں۔ یہ میں نے صرف آپ کو عنوانات گنوائے ہیں، تفصیلی گفتگو کبھی اور انشاءاللہ۔ آج جو میں نے مقصد آپ تک پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر امام حسین کی تحریک کے یہ مقاصد خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں، ہماری عزاداری، ہمارا کربلا کے شعائر سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم طول تاریخ میں یہ ادعا کرتے چلے آئے ہیں، آج بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ عزاداری سید الشہداء کی تحریک کا تسلسل ہے، یہی ہمارا نعرہ ہے نا۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ عزاداری کیا ہے؟ سید الشہداء کی جو تحریک تھی، انہوں نے جو قیام کیا، اسی کے تسلسل کا نام عزاداری ہے۔ یعنی کیا؟ اس دن جو امام نے استغاثہ بلند کیا، آج اگر میں لبیک یا حسین کہنا چاہتا ہوں عملاً تو میں کیسے کروں گا؟ میں عزاداری سید الشہداء منا کر، عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے جب میں عزاداری سید الشہداء برپا کروں گا تو گویا میں اپنے زمانے میں کھڑے ہو کر حسین کو لبیک یا حسین کہہ رہا ہوں، یہی ہے نا۔ اب اگر میرا مقصد یہ ہے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا میری عزاداری کو حسین کے مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یقیناً ہونا چاہیے۔ بس میری مجلس ایسی ہو کہ جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے، میری مجلس وہ ہونی چاہیے کہ جو ظالم کے مقابلے پر آواز ہو، میری مجلس وہ ہونی چاہیے جو مظلوم کی حمایت کے لیے ہو، میری مجلس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح امت ہونا چاہیے۔ مجلس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ پیغمبر کی سنت کا احیاء ہونا چاہیے، امیر المؤمنین کی سنت کا احیاء ہونا چاہیے، حکومت الہیہ کا قیام ہونا چاہیے۔ اگر میری مجلس، اگر میرا جلوس، اگر میرا ماتم، اگر میرا علم اٹھانا، اگر میرا سبیل لگانا، یہ کام حسین کی تحریک سے ہم آہنگ نہیں ہے تو میرا رخ اور ہے، حسین کا رخ اور ہے۔ بس اگر میں چاہتا ہوں کہ ہم اور حسین ایک ہی خط پر رہیں تو مجھے اپنی عزاداری کو با مقصد طریق سے، میں نے اسی لیے کہا تھا کربلا شعور کا رزق بانٹتی ہے، لہذا اگر میں نے اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنی عزاداری کو سید الشہداء کی تحریک سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ چونکہ کربلا تاریخ میں انسانیت کو نجات دینے والی ہے اور ہوگی، لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مشہور و معروف حدیث ہے پیغمبر کی، بارہا آپ نے سنا ہوا ہے۔ میں نے اس ضمن میں مطلب کہیں اور بھی بیان کیا، لیکن آج ایک خاص ہدف کے تحت اس کو دوبارہ بیان کر رہا ہوں۔ مشہور و معروف اور متفق علیہ، تمام مکاتب فکر نے اس حدیث کو بیان کیا، کیوں کہ تاریخ میں بعد میں یہ حدیث ثابت بھی ہوئی ہے۔ پیغمبر نے امام حسین کو دیکھ کر فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا ان الحسین، میرا حسین کیا ہے؟ مصباح الہدا و سفینۃ النجات، تاریخ میں، اور تمام مکاتب فکر نے اس کو نقل بھی کیا ہے. حسین کیا ہے؟ کشتی نجات اور مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ. ہم نے آج تک اس کو سنا ہے، لیکن ایک ڈفرینٹ طریقے سے میں اس کی توجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام. دیکھیے، اگر جب تنہائی میں مصباح الہدا سنا جاتا ہے، ہدایت کا چراغ، تو بہت سارے چراغ ذہن میں آ جاتے ہیں. لیکن جب مصباح الہدا، ہدایت کے چراغ کو کشتی نجات کے ریفرنس سے سوچا جائے، تو پھر ایک ڈفرینٹ شکل ذہن میں آتی ہے. کشتی نجات کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب سمندر میں طوفان بڑا شدید آتا ہے. طوفان جب شدید آتا ہے تو طوفان کے دو اثر ہوتے ہیں. ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کشتی، اب دیکھیے مختلف صورتحال ہو سکتی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت اب کم ہے، کہ کبھی کبھار کشتی کمزور ہوتی ہے، کبھی کشتی کمزور ہوتی ہے، کبھی اس کا کپتان، اس کا ملاح، اس کا ناخدا نااہل ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے، طوفان ہی اتنا شدید ہوتا ہے کہ کشتی ٹوٹ جاتی ہے. ایسے لہذا ہمیں اپنی سچویشن کے حساب سے سفر کرنا ہے. اب ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کشتی ہم کہیں کہ جی ناخدا کمزور تھا، ناخدا کہے جی کشتی خراب تھی، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ڈوب رہے ہیں تو مل کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا طوفان شدید تھا، ایک دوسرے پر مت ڈالو، طوفان بٹ ڈال دو کہ بھائی طوفان ایسا تھا، بات ختم ہو گئی، آپس میں نہ لڑو. دوسرا کیس کیا ہوتا ہے، طوفان شدید تھا یا نہیں، کشتی مضبوط تھی یا نہیں، ملا اچھا تھا یا نہیں. طوفان کے کیس سے کشتی نکل آئی، طوفان کا مقابلہ اس نے کر لیا. لیکن جب طوفان ہوتا ہے، طوفانی ہوا ہوتی ہے، تو ساحل دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. یہ دو کنڈیشن سمجھ میں آ گئی آپ کو. اب جو کشتی، چاہے کشتی، میں پھر رس کروں، کشتی مضبوط ہو، ملا اچھا ہو، یا طوفان اتنا شدید نہیں تھا، جو مرضی کہہ لیں، کشتی طوفانی کیفیت سے تو نکل آئی، لیکن لنگر انداز ہونے کے لیے اسے جگہ نہیں مل رہی. ایسے میں جو مصباح الہدا ہوتا ہے، ہماری اور آپ کی زبان میں سے کیا کہتے ہیں، لائٹ ہاؤس. لائٹ ہاؤس کا کام کیا ہوتا ہے، ایسی کشتیوں کو جو طوفان سے تو نکل آتی ہیں لیکن لنگر انداز نہیں ہو پا رہی ہوتی، لائٹ ہاؤس ان کی رہنمائی کرتا ہے. لیکن سفینۃ النجات، لائف سیونگ بوٹ، کشتی نجات کیا کرتی ہے؟ کشتی نجات یقیناً اس کشتی کے لیے ہوتی ہے، پھر کہوں گا، یا کشتی کمزور تھی، یا ناخدا صحیح نہیں تھا، یا کہہ لو طوفان سخت تھا، حادثے کا شکار ہوئی، کشتی ٹوٹ گئی. اب جب کشتی ٹوٹتی ہے، کشتی ٹوٹتی ہے اور یہاں لائف سیونگ بوٹ کو پتہ لگتا ہے کہ کشتی ٹوٹ گئی، تو وہ کیا کرتی ہے، اس حادثے کی طرف موو کرتی جاتی. بس کشتی نجات کا پہلا قانون یہ ہے کہ کشتی تک نہیں جانا ہوتا، کشتی خود آتی ہے. جہاں کہیں پر بھی طوفان ہوگا، کشتی ٹوٹے گی، تو لوگوں نے تیر کے کشتی تک نہیں جانا ہوتا، کشتی نجات خود آتی ہے ان تک. ہر وہ قوم جو ڈوبتے ہوئے ایک مرتبہ لبیک یا حسین کہہ دے، تو کشتی نجات اس تک ضرور آئے گی، ضرور آئے گی. کشتی آتی ہے، کشتی آتی ہے، کشتی کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ ضرور آئے گی، کشتی نجات آتی ہے. لیکن جب کشتی نجات آتی ہے تو اب سچویشنز مختلف ہوتی ہیں. کبھی کبھار جب کشتی نجات پہنچتی ہے تو بہت قیمتی سامان ہوتا ہے کشتی میں، لیکن کبھی بھی کشتی سامان نہیں اٹھاتی. ہو سکتا ہے جو لوگ ڈوبے تھے، اب ڈوبنے والوں میں بھی بعض حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں میں ہو سکتا ہے کسی بڑے عظیم آدمی کا لاشا ہو، بہت عظیم آدمی تھا، لیکن کشتی نجات اسے مردے نہیں اٹھاتی، مردے نہیں اٹھاتی. ایسے ہی ہے نا، کشتی نجات مردے نہیں اٹھاتی. پھر جب کشتی نجات پہنچتی ہے، اب لازمات ہے، بعض اوقات کشتی اگر بڑی ہو تو ہزاروں آدمی پڑا ہوا ہوتا ہے، اب ہزاروں آدمی میں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کون زندہ ہے، کون زندہ ہے، کون مردہ. نہیں پتہ لگ رہا ہوتا. اب کیا کشتیاں نجات والے یہ کر سکتے ہیں کہ ہر آدمی کے نفس چیک کریں بھائی کون زندہ ہے کون مردہ ہے؟ اگر یہ کام کریں گے تو کبھی بھی ہو سکتا ہے کوئی آگے زندہ ہو وہ اسی چکر میں مر جائے گا. تو اب کشتیاں نجات کیا کرتی ہیں؟ جب کشتیاں نجات آتی ہے تو وہ آواز لگاتے ہیں, ابھی کوئی زندہ ہے کوئی زندہ ہے کوئی زندہ ہے. تو ڈوبتے ہوئے لوگوں میں, اب کچھ ہوتے ہیں جو مر چکے ہوتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں وہ ڈوبنے کی کنڈیشن میں زندگی اور موت کے درمیان میں ہوتے ہیں. لازمہ تک کشتی جو نجات ہے اس کو آنے میں ٹائم لگتا ہے. اب اتنی دیر مقاومت کرنے کے بعد ڈوبنے سے بچنے والا بھی بیچارہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے, یہ فطری سی بات ہے. لیکن جس نے بچنا ہوتا ہے اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. وہ آخری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ جب کشتی نجات پہنچ جائے بس اس نے اس صدا کا جواب دینا ہوتا ہے. کم از کم کیا کرنا ہوتا ہے؟ کم از کم اتنی ہمت اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہے, اپنے اندر اتنی جان پیدا کرنی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے کشتی کو یہ بتا دے کہ بھائی میں زندہ ہوں. اتنی زندگی, بس اتنی زندگی کو بتانا ہوتا ہے, کشتی نجات فوراً اٹھا لیتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اتنی سی جان دکھانی ہوتی ہے. اب چوتھی اور آخری کنڈیشن بیان کروں اور گفتگو کو تمام کروں. اگر کشتی نجات جا رہی ہو کسی انسیڈنٹ کی طرف جا رہی ہو اور راستے میں اسے پتہ لگ جائے, کوئی آ کر بتا دے کہ بھائی آپ جہاں جا رہے ہو وہاں سب مر چکے ہیں, جہاں آپ جا رہے ہو وہاں سب مر چکے ہیں, تو کیا کرتی ہے کشتی نجات؟ کشتی نجات وہیں سے اپنا راستہ بدل لیتی ہے, پھر کشتی نجات وہاں نہیں جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کو اٹھانے کے لیے کشتی نجات کبھی بھی, پس کشتی نجات سے اگر نجات حاصل کرنی ہے تو کیا شرط ہے؟ اتنی سی زندگی, تھوڑی سی حیات کا مظاہرہ, اور جب کشتی پہنچ جائے تو اپنی حیات کا اظہار کہ میں زندہ ہوں. یہ دو کام کرنے ہوں گے. تو کشتی کے لیے ضروری کیا ہے؟ زندگی. دوسرا, جب پہنچ جائے تو زندگی کا اظہار. اگر کشتی کو پتہ لگ جائے کہ سب مر گئے ہیں تو کیا کرتی ہے؟ اپنا راستہ تبدیل کر لیتی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 61 ہجری میں لوگوں کی نجات کا دو پلان امام کے ذہن میں, پلان اے کیا ہے؟ پلان اے یہ ہے کہ کوفہ میں حکومت بنائی جائے. اس مقصد کے لیے امام نے ان کے خطوط کے جواب دیے, اپنی حرکت کو کوفہ کی طرف کیا. اب میں تھوڑا سا اپنی مثال سے تدبیر دے کے کروں. شدید طوفان کے عالم میں کوفہ والوں, وہ کوفہ کے لوگ وہ تھے جنہوں نے کشتی نجات کو سگنل بھیج دیا کہ ہماری کشتی ٹوٹی ہوئی ہے, ہم ڈوب رہے ہیں. لہذا کشتی نجات نے اپنا رخ کس کی طرف کیا؟ کوفہ کی طرف کیا. اب کشتی نجات کوفہ کی طرف جا رہی تھی تو امام نے یہ کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کہا, تم جلدی جاؤ اور جا کر دیکھو وہاں پر ڈوبنے والوں کی تعداد کتنی ہے, وہاں کتنے لوگ زندہ ہیں, تاکہ اسی حساب سے پھر کشتی نجات پہنچے گی. جناب مسلم آئے. اب جناب مسلم نے جو کچھ بھی کیا وہ سارے کا سارا کشتی نجات کے لیے ایک زمینہ تھا کہ بھائی اتنے لوگ آمادہ ہیں, اتنے لوگ صحیح ہیں, میری بیعت کر لی وغیرہ وغیرہ. آپ نے خط لکھ کر بھیج دیا مولا کو کہ مولا اتنے لوگ تیار ہیں. اب کشتی نجات کا رخ کہاں ہے؟ کوفہ کی طرف. لیکن یہاں پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے یہ ہوا کہ اپنے ہی اپنوں کو ڈبونے لگے. یہی ہوا نا, اپنے ہی اپنوں کو ڈبونے لگے. حضرت مسلم کو ہی کچھ لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. دیکھیے کوفہ میں کچھ تو دشمن تھے, کچھ منافق تھے. ان کے بعد کوفہ کے اندر جنہوں نے حضرت مسلم کی پشت خالی کی اور اپنوں کو ہی ڈبویا, وہ کوفہ کے بے بصیرت شیعہ تھے. کون تھے؟ بے بصیرت شیعہ. کوفہ بہت سارے شیعہ تھے, تعداد بہت تھی, لیکن مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ ایک بڑی تعداد اس میں بے بصیرت شیعوں کی بھی تھی. جناب مسلم انقلاب برپا کر کے پوری سچویشن اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے تھے, لیکن عین اس وقت میں, اب کیا دیکھیں ہمارے اور آپ کا زمانہ بالکل کتنی مشابہت رکھتا ہے کوفہ کے حالات سے، رکھتا ہے مشابہت؟ ہاں رکھتا ہے. کوفہ والے بھی اپنے زمانے کے حسین کا انتظار کر رہے تھے، ہم بھی اپنے زمانے کے حسین کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے بھی زمانے کے حسین نے آنا ہے. اور میں نے کہا کشتی نجات ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آتا ہے، اس کا کام ہے وہ بچانے کے لیے خود آئے گا. کشتی نجات کا کام ہے بچانے کے لیے آئے. لیکن اب کوفہ سے اور ہم نے عبرت کیا لینی ہے؟ عبرت یہ ہے کہ کوفہ میں جناب مسلم، جب بے بصیرت شیعوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑا تو نتیجہ کیا نکلا؟ جناب مسلم کوفہ میں تنہا رہ گئے، اور پھر جناب مسلم بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے. جو چند ایک اور شیعہ تھے، جناب ہانی ابن عروہ شہید کر دیے گئے، جناب شریک ابن آور شہید کر دیے گئے، آپ کے دونوں بیٹے شہید کر دیے گئے، میسم تمار شہید کر دیے گئے، جناب مختار اور بہت سارے ایسے شیعہ جیلوں میں ڈال دیے گئے. ابھی تک کشتی نجات کوفہ کی طرف جا رہی تھی. لیکن جیسے ہی امام کو راستے میں علم ہوا کہ جناب مسلم کو اتنی غربت کے عالم میں شہید کر دیا گیا، تو امام نے کوفہ کی جانب جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا. اب کشتی نجات کا پلان نمبر بی وہ اختیار ہوگا. ابھی تک پلان نمبر ایک کیا تھا؟ حکومت الہیہ کے ذریعے سے لوگوں کو جہالت سے نکالا جائے. لیکن یہ پلان کب ہوگا؟ جب کچھ بابصیر شیعہ موجود ہوں. جب بابصیر شیعہ موجود ہوں، امیر المؤمنین اپنی خلافت کے آخری زمانے میں اینا عمار، اینا سلمان، اینا مالک، اینا ابو ذر کہہ کر رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ تنہا علی حکومت نہیں کر سکتا، معجزے سے حکومت کرنا مقصد نہیں ہے، ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے جو امام کا ساتھ دے سکیں حکومت الہیہ بنانے میں، حکومت کو چلانے میں. امام بار بار ان کو یاد کر کے روتے اس لیے تھے کہ اگر بابصیر اصحاب نہ ہوں تو حجت زمان تنہا رہ جاتی ہے، حجت زمان تنہا رہ جاتی ہے. یہاں اب امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہی امام حسین کو معلوم ہوا کہ مسلم کو تنہا چھوڑ دیا، تو اب اس علامت نے، جناب مسلم کی شہادت نے کشتی نجات کو جو سگنل دیا، وہ سگنل یہ تھا کہ مولا جب تک مسلم تھے اس زمانے تک کچھ بابصیر شیعہ تھے، کچھ ایسے تھے جو ابھی تک زندہ تھے، ان کو بچانے کے لیے تو آپ کو جانے کی ضرورت تھی. لیکن مسلم کی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ بے بصیر شیعوں نے ان بابصیرتوں کو بھی ڈبو دیا ہے، ان کو بھی ڈبو دیا ہے. اب امام جانتے ہیں کوفہ میں کون رہ گیا، یا دشمن رہ گیا، یا منافق رہ گیا، یا بے بصیرت شیعہ رہ گیا. تو امام نے کوفے کا راستہ ترک کر کے پلان بھی اب کیا ہے؟ اب شہادت کے ذریعے سے، اب اپنے خون کے ذریعے سے دین کو اپنے خون کے ذریعے سے وہ قوت عطا کرنی ہے کہ جو شاید حکومت کے ذریعے سے بھی نہیں ہو سکتی تھی. لہذا کشتی نجات نے اپنا رخ بدل دیا. کشتی نجات کا رخ بدلنا یہ بتلا رہا ہے کہ امام حسین کے لیے جیسا اپنا دشمن مردہ ہے، جس طرح سے منافق امام کے لیے مردہ ہے، اسی طرح سے بے بصیرت شیعہ بھی امام کے لیے مردہ ہی حساب ہوتا ہے. کشتی نجات زندوں کو بچانے آتی ہے، مردوں کو بچانے کے لیے نہیں آتی. کشتی نجات مردوں کو بچانے کے لیے نہیں آتی. اب میرا اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر طوفان میرے اور آپ کے زمانے میں شدید ہو چکا ہے، اگر میری اور آپ کی کشتی ٹوٹ چکی ہے، اگر ہم اپنے ڈوبتے ہوئے ہونے کا، ڈوبتے ڈوب ہی رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ڈوبنے کی اور کیا کنڈیشن ہوگی؟ اگر ہم ڈوب ہی رہے ہیں تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنے کے لیے ہمیں حیات کا اظہار کرنا پڑے گا، ہمیں بتانا پڑے گا مولا ابھی ہم مرے نہیں ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، अपनी हयात का इजहार करना पड़ेगा। तो आज के दौर में अपनी हयात का इजहार कैसे करें? मुस्लिम को तलाश करना पड़ेगा, इसलिए कि मुस्लिम खबर देगा, मुस्लिम बताएगा, अपने मौला को मुस्लिम खबर देगा। तो मेरा और आपका काम डायरेक्टली इमाम हुसैन तक पहुंचना नहीं है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, अपने जमाने के मुस्लिम को तलाश करो, उसकी पुश्त पर खड़े हो जाओ और उसकी पुश्त को मजबूत करो। मौला को पैगाम ये दो कि हम अपने जमाने के मुस्लिम की पुश्त खाली नहीं करेंगे, जैसे ही तुम ये पैगाम दोगे मुस्लिम बता देगा कि ये लोग जिंदा हैं, ये लोग जिंदा हैं। तो मुस्लिम में और बेबसीर शियों में बुनियादी फर्क क्या था? फर्क सिर्फ यह था कि मुस्लिम यह कह रहे थे हुसैन के आने से पहले हुकूमत तैयार करो, हुसैन के आने से पहले लश्कर तैयार कर लो, हुसैन के आने से पहले मदद तैयार कर लो। बेबसीर शिया क्या कह रहे थे? बेबसीर शिया कह रहे थे हुसैन आएंगे तब देखा जाएगा, हुसैन आएंगे तब देखा जाएगा। तो भाई अब कानून मेरे और आपके सामने आ गया कि अगर अपने जमाने के मुस्लिम को तलाश करना है तो उसको तलाश करो जो आने वाले हुसैन के लिए हुकूमत बना रहा है, जो आने वाले हुसैन के लश्कर तैयार कर रहा है। तो अगर आज मुस्लिम तलाश करने हैं तो एक मर्तबा निगाह उठा कर देखो, एक जगह तुम्हें हुकूमत इलाहिया दिखाई देगी, वहां का मुस्लिम नजर आ जाएगा। लबनान में नजर करोगे इमाम का लश्कर नजर आ जाएगा, मुस्लिम भी नजर आ जाएगा। यमन में नजर करोगे इमाम का लश्कर भी नजर आएगा, मुस्लिम भी नजर आएगा। नाइजेरिया में निगाह करो, मुस्लिम भी नजर आएगा, लश्कर भी नजर आएगा। तुम एक मर्तबा अपने अंदर हयात पैदा कर लो, तुम्हारा मुस्लिम खुद ब खुद नजर आ जाएगा। लिहाजा और एक मर्तबा अपनी हयात का इजहार कर लो, ये लब्बैक या हुसैन के नारे अपने मुस्लिम की पुश्त को मजबूत करो और फिर देखो कि कैसे कश्तियां नचा तुम्हें निजात देने के लिए आती। वो पर्दा खैबत में 1200 साल की तन्हाई लिए हुए हैं, कितनी मर्तबा मुस्लिम उठे होंगे और कितनी मर्तबा मुस्लिम बेबसीरों के हाथ तन्हा हुए। सफीना रवा होता होगा, फिर इत्तला मिलती होगी कि यहाँ सब मुर्दे हैं, फिर वापस चला जाता होगा। किस कदर दुख का शिकार होगा जो कई मर्तबा 1200 साल में कई मर्तबा आया होगा, कई मर्तबा वापस गया होगा। खुदा के लिए अब की बार अपने ज़माने के हुसैन को मायूस मत करना। आज की शब तो हुसैन से वफादारी के अहद की शब है, ये शब तो हुसैन से वफादारी की शब है। मौला मैं नहीं जानता, ए इमाम हुसैन आप बड़े करीम हैं, बहुत करीम हैं। मैंने रिवायत में पढ़ा कि जब इमाम के सहाबियों ने अपनी वफादारी का ऐलान कर दिया, इमाम ने एक एक को बताया, एक एक को बताया कौन कैसे शहीद होगा। अजीब वफादार हैं, शहादत की खबर सुनकर भी चेहरों पर बशाशत है, चेहरों पर खुशी है। और शहादत की खबर सुनने के बाद जो मुनाजात की हैं, शहादत की खबर सुनने के बाद जो कुरान पढ़ा है, खुदा जाने उस कुरान और उस मुनाजात के अंदर कैसी तासीर थी। उमर सात के लश्कर से 23 अफराद का एक दस्ता भेजा गया कि जाओ और जाकर देख कर आओ हुसैन और उनके साथी क्या तैयारी कर रहे हैं। ये दबे पांव चलते 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 इमाम के जब खैमों के पास पहुंचे, खुदा जाने कितना दर्द भरी मुनाजात थी, कितनी दर्द भरी कुरान की तिलावत का अंदाज था। 23 के 23 कुलूब मुनकलिब हो गए। मुनकलिब होने के बाद उन्होंने इमाम के पास जाने की कोशिश की, इस मयान इमाम के जो सहाबी थे उन्होंने देख लिया। अब इन्होंने इनको चारों तरफ से घेर लिया, उन्होंने कहा कि हम इमाम हुसैन से मिलना चाहते हैं। इमाम को बुलाया गया, इमाम ने आकर पूछा कौन हो? कहा उमर सात के सिपाही हैं, क्या कर रहे हैं? कहा मौला इस मकसद से आए थे, अब क्या चाहते हो? کہا مولا ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ غیر مسلم ہیں، یہ خدا کے منکر ہو گئے ہیں، مگر آپ کے ہاں قرآن اور مناجات سننے کے بعد تو کچھ اور ہی دل میں آ رہا ہے۔ امام نے کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا آپ کچھ نہیں چاہتے، بس اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ ہمیں معاف کر کے اپنے ساتھیوں میں شامل کر دیں، مگر مولا ہمارے دل میں کچھ خلش ہے۔ کیا خلش ہے؟ کہا مولا تین دن سے آپ کے بچوں پر پانی ہم نے بند کیا ہوا ہے، تین دن سے ہم نے آپ کو محاصرے میں لیا، آپ کے بچوں کے پیاس اور بھوک کی وجہ ہم بنے رہے، پتہ نہیں آپ ہمیں قبول کریں گے یا نہیں۔ امام نے کہا تم نے جس دن صدقے دل سے توبہ کی ہم نے تمہیں اسی وقت معاف کر دیا۔ میں کہوں گا مولا حسین ہم بھی گناہگار ضرور ہیں، مگر ہم نے تمہارے بچوں پر پانی تو بند نہیں، مولا گناہ تو ہوئے لیکن اتنا جانتے ہیں اگر صدقے دل سے توبہ کرو گے تو تم ایک نگاہ ضرور ڈالو گے، بس مولا مجھے اتنا پتا ہے تمہاری نگاہ کریمانہ اگر ڈل جائے تو قلب ہر بن جاتا ہے۔ اے فرزند حسین آپ کو آپ کے چند کا واسطہ ہے، ہماری توبہ کو بھی قبول کروائیے اپنے پروردگار کے حضور، اور اگر ہم نے حقیقی توبہ کی ہے تو وہی ایک نگاہ کریمانہ ہمارے حال پر ڈال دو۔ ایک نگاہ ہے یوسف زہرا اور کچھ نہیں چاہیے، مولا آج کی شب میں ایک نگاہ کریمانہ، ایک نگاہ کریمانہ اور کچھ نہیں چاہیے آج کی شب میں، اس لیے کہ کل جو دن نکلے گا اس میں حسین تنہا۔ کتنا تنہا ہو جائے گا میرا مولا، کتنا تنہا، ایک وقت وہ آئے گا جب حسین کے سارے انصار ایک ایک کر کے شہید ہو جائے گا، اب کون بچا ہے؟ اب صرف اور صرف حسین اور حسین کے گھر والے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب سارے انصار شہید ہو گئے تو حسین نے اپنی جانب سے خدا کے حضور پہلی قربانی پیش کی، نام ہے علی الاکبر۔ عزادار و تاریخ نے لکھا ہے اتنے خوبصورت تھے علی اکبر، اتنے جوان تھے علی اکبر، اور علی اکبر چونکہ شبیہ پیغمبر تھے لہذا امام کو حضرت علی اکبر سے بڑی خاص انسیت تھی۔ میں کہوں گا ایک دور ایک زمانہ وہ تھا کہ جب پیغمبر اپنی محبت کا اظہار امام حسین سے کیا کرتے تھے، لیکن جب سے علی اکبر جوان ہو کر شبیہ پیغمبر بنے ہیں تب اسے حسین اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، گویا علی اکبر سے نہیں پیغمبر سے پیار کر رہے ہیں۔ لہذا کہتے ہیں علی اکبر میں جب بھی اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا ہوں میں تیرے جمال کی زیارت کرتا ہوں، میں جب بھی نانا کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں علی اکبر تیری خوشبو سونگ لیتا ہوں۔ خدا جانے ایسا بیٹا قربان کرنے کے لیے حسین جیسا قلب جو جناب علی اکبر صرف خوبصورت ہی نہیں ہے، جناب علی اکبر جدا بھی بہت بہت دیر ہے، بہت دیر ہے۔ حضرت نے جناب علی اکبر کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا، اپنے ہاتھ سے تیار کر کے خود گھوڑے پر سوار کیا، سوار کر کے روانہ تو کیا لیکن پھر آہستہ آہستہ قدموں سے علی اکبر کے پیچھے جا رہے۔ ایک مقام آیا آواز دی پروردگار تو گواہ رہنا، ارے میں اسے بھیج رہا ہوں جس صورت میں بھی نبی ہے،
सीरत में भी नबी है। अरे मैं अपनी सारी मोहब्बत तेरे हुजूर कुर्बान कर रहा। जानते हो अली अकबर कितने शुजा थे? अली अकबर की शजाअत है, खुदा की कसम मक्तलों ने ये लिखा है, ये जनाब अली अकबर की शजाअत थी। मेरे मौला ने पहला हमला किया, कल्ब लश्कर को बिखेर कर रख दिया। जो कल्ब लश्कर से जिंदा वापस आ जाए उसे अली अकबर कहते हैं, कल्ब लश्कर से जो वापस जिंदा आ जाए उसे अली अकबर कहते हैं। हाँ, आपने सुना हुआ है जुमला, बार बार आपने सुना हुआ है, जनाब अली अकबर ने आकर कहा, बाबा तीन दिन की भूख और प्यास अलग है, आज के दिन की गर्मी अलग है, ये जरा पहना हुआ है बाबा इसकी गर्मी अलग है, बाबा प्यास से अली अकबर की जान निकल रही है। अली अकबर बहुत समझदार है, अली अकबर बहुत समझदार है, साहिब बसीरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि अली अकबर को ये मालूम ना हो कि बाबा के पास पानी नहीं है। मैं कहूँगा जनाब अली अकबर तारीख में आने वाले जवानों को ये बतलाना चाह रहे हैं कि देखो आशूर के दिन अली अकबर प्यासा कितना था। अली अकबर की प्यास का आलम यह था, हुसैन ने कहा पानी नहीं है। अरे मेरे मौला ने दोबारा पलट कर हमला किया। मकातिल कहते हैं इस कदर शुजा है अली अकबर, इतने शुजा है जब दूसरा हमला किया तो लड़ते लड़ते जनाब अली अकबर पुश्ते लश्कर तक पहुंच गए, पुश्ते लश्कर तक पहुंच गया अली अकबर। अब ये इन्होंने देखा कि अकेला अली अकबर सबको सबको वासिले जहन्नम कर देगा, अगर अली अकबर को रोका नहीं गया तो कोई नहीं बचेगा आज। अब इन्होंने क्या किया, कहा अली अकबर को धोखे से कत्ल करना पड़ेगा। क्या हुआ, पुश्ते लश्कर पे हजरत लश्कर जंगरड़ रहे हैं, एक मर्तबा शोर मचाया गया, कहा अली अकबर तुम यहाँ जंग लड़ रहे हो, वहां खेमों पर हमला हो गया है। बस वो गयूर बाप का गयूर बेटा था, खैमों का नाम सुनते ही मेरे मौला ने एक निगाह डालनी चाहिए, यहाँ मलून हसीन बिन नुमैर नैजा लिए खड़ा था। अरे इसमें इतनी ताकत से नैजा मारा, जिगर के मकाम पर आकर लगा, नैजे की अनी टूट गई। अरे नैजे की अनी का टूटना था, अली अकबर के बदन से खून फवारे की तरह से बाहर निकलने लगा। अब जब खून बहने लगा, हजरत के हाथ में कमजोरी आने लगी। एक वक्त वो आया जब अली अकबर के हाथ से तलवार छूट गई। मकातिल ने लिखा, अब जब अली अकबर के हाथ से तलवार छूटी, आपने अपने आप को जुलजना घोड़े की गर्दन में डाल दिया। घोड़े की गर्दन में डालकर घोड़े से कहा, ऐ मेरे घोड़े मुझे मेरे बाबा तक ले चल, ऐ मेरे घोड़े मुझे बाबा तक नहीं, मैं बाबा के पास ले जा। इसलिए कि अली अकबर जानते हैं बूढ़े बाप का जवान बेटे की लाश पर आना, बूढ़ा बाप है जवान बेटे की लाश पर आना। अभी अली अकबर ने बाबा को आवाज नहीं दी थी, लेकिन मकातिल लिखते हैं पुश्ते लश्कर से अब जो आपका घोड़ा चला है, जहां जहां से अली अकबर का घोड़ा गुजर रहा था ये मलहून तलवारे लिए खड़े, जहां जहां से आप गुजरे अली अकबर की कमर पे तलवारों के वार किए गए। तमाम मकातिल ने जुमला लिखा है, लिखा है फकत तऊहो बेसुयूफिन एरबान एरबान। अरे इन तलवारों ने अली अकबर के बदन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन अली अकबर ने बाबा को आवाज नहीं दी। अरे मैं जितना बाबा के नजदीक जा सकता हूँ, लेकिन आजादार एक मकाम वो आया जहां अली अकबर घोड़े की पुश्त पर संभल न सके, आवाज का علیکہ من السلام یا رب رب زندہ. ارے علی اکبر کی آواز کا گونج نہ تھا حسین کربلا کی زمین پر جگمگاتے ہوئے چل رہے تھے آواز لگا رہے تھے الگ دنیا بعد کل آسا علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیری ہو گئی. علی اکبر باپ کو آواز دو باپ پہنچے علی اکبر کے جنازے کے پاس پہنچے علی اکبر زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے خود کو علی اکبر کے جنازے پر گرایا رخسار پر رخسار کر رکھا. اب جو جنازے کا حال دیکھا کہ سکڑے ٹکڑے ہوا ایک مرتبہ آواز لگائی یا فدیان بنی ہاشم احملوا اخاکم آؤ اے ہاشمی جوانو آؤ آ کر اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا. ارے بنی ہاشم کے جوان اکبر کا جنازہ اٹھایا اب خیمے کی طرف جا رہا ہے زینب کو پتا لگا اکبر کا جنازہ آ رہا. ارے میری بیوی خیمے کے دروازے سے